صحابت پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعت المبارک، کیسٹ نمبر 236، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 26/1/2001، موضوع گناہ اور توبہ کی شرائط، رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راول پنڈی۔
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ اس سرزمین پر دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ گروہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہے۔ جس گروہ سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اس گروہ کو اپنے لیے چن لیا، اور جس گروہ سے اللہ ناراض ہوا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جس گروہ سے اللہ راضی ہوا، اللہ اسے گناہ کرنے کی توفیق دیتا ہی نہیں، اور جس گروہ سے اللہ ناراض ہوا، اسے گناہوں کی زندگی میں لپت کر دیتا۔ جس سے رب راضی ہوا، گناہ ہونے پر اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا۔ پہلا گروہ جس سے اللہ راضی ہوا، اس میں انبیاء اور اتقیاء ہیں۔ انبیاء اگر گناہ کرنے کا ارادہ بھی کریں، اللہ ان کو توفیق عطا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبوت سے پہلے جوانی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ چاہا کہ نوجوان لہو و لعب کا شکار ہیں، گانے سنتے ہیں، میں بھی کیوں نہ اس گانوں کی محفل میں شرکت کروں۔ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرے ریوڑ کی دیکھ بھال تم کرنا، آج میں بھی مکے کے بازاروں میں جا کر اس میلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں جہاں لوگ گانے سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریوڑ کو حوالے کر کر چل دیے، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں گانے کی آواز سنائی دی جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گانا سننے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نیند کو مسلط کر دیا، لوگ گانے سنتے رہے اور اللہ کے نبی سوتے رہے، اتنی دیر تک سوتے رہے کہ سورج کی گرمی نے اللہ کے نبی کو بیدار کیا۔ نبی نے نبوت سے پہلے ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو پورا نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی تعمیر میں شریک ہیں، آپ کے چچا یا آپ کے دادا آپ سے کہنے لگے یہ تہمت جو تو نے باندھ رکھا ہے اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لے، ایک تو چلنے میں آسانی ہو جائے گی، دوسرا جب تو پتھر اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا ہے اس چادر کی وجہ سے تجھ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت اپنے کندھے پر رکھا، برہنہ ہو گئے، برہنہ ہوتے ہی زمین پر گر گئے، آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آپ پکارنے لگے سوبی، ہائے میرا کپڑا، ہائے میرا سطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر ڈھانپا گیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ تعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی گروہ کے ایک فرد کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے لیے تیار کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے تجھ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کو رب چن لیتا ہے، جس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہم جو یہ نیکیاں کرتے ہیں، جو ٹوٹے ٹوٹے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ اپنے نبی کا قول قرآن میں نقل کرتا ہے، ہر کام اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی بنتی ہی نہیں جب تک اللہ تیری توفیق شامل حال نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام عزیز مصر کے گھر رہنے والے، بکتے ہوئے آئے اور عزیز مصر نے خرید لیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا اس نوجوان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ہو سکتا ہے ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اولاد بنا لیں، اپنے مستقبل کا اختیار اس کو دیں، تجارت اس کو دیں، یہ ہمارے معاملے میں ہمارا شریک ہو جائے۔ اس کے گھر میں رہے، اس کی بیوی یوسف علیہ الصلات والسلام پر فریفتہ ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی، اپنے دروازوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی باہر سے نہ آئے، وقالت حیث لک، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، میں یہ کام کروں، انہو ربی احسن مثواہ، میرے رب نے تو میرے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، مجھے جنت میں اونچا مقام ملنے والا ہے، معاذ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آدمی کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ رب اس کی تعریف کرتا ہے، جس کو ایک عورت ذات حسن و جمال، وہ عورت دعوت گناہ دیتی ہے کہ جو حسین بھی ہے جمیل بھی ہے، اور اس گناہ کی دعوت کو سننے کے بعد وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ یہی حال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، میں گناہ کا یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے جنت میں ایک اونچا مقام ہے، میرے لیے محل تعمیر ہوا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ساتھ ساتھ اس کو بتلا دیا، انہو لا یفلح الظالمون، دیکھ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ لیکن قرآن اس نقشے کو بیان کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جوانی کی حالت ہے، گھر اکیلا ہے، اور دعوت دینے والی عزیز مصر کی بیوی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا۔ لولا ارعا برہان ربہ، اور اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان نہ دیکھتے، وہ اس گناہ میں شامل ہو جاتے، گناہ کر بیٹھتے۔ لیکن اللہ تعالی نے چونکہ اپنے نبی کو معصوم رکھنا تھا، اس کی عصمت کی حفاظت کرنی تھی، یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ کہتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس برائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، انہ من عبادنا المخلصین، اور یہ برائی ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس لیے دور کی کہ انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہو، اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی بسر کرے؟ اگر ارادہ بھی کرے، اللہ اس ارادے کو پورا بھی نہیں کرتا۔ اس موقع پر بچ گئے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی غلام پر، اس کو گناہ کی دعوت دی ہے، اس پر فریفتہ ہوئی ہے، اس نے دعوت کا انتظام کیا، غیبتیں کرنے والی عورتوں کو جمع کیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور کاٹنے کے لیے چھڑیاں دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی ان کے سامنے نکل کر باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور کہنے لگیں یہ تو رب کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تم اس کے بارے میں مجھ کو ملامت کرتی ہو جس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد تم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو برائی کے لیے آمادہ کیا، فاستعصم، یہ بچ نکلا، اس نے برائی نہ کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کام کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لا یسجننا، البتہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔ اس کو یوسف علیہ السلام کو ڈرا دھمکا رہی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس چیز کی یہ مجھ کو دعوت دے رہی ہیں اس کی نسبت مجھ کو جیل جانا بہتر ہے، میں اس جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ، اے اللہ اگر تو نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کر دیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَقْفَاكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں گا جو کہہ رہی ہیں میں کر بیٹھوں گا، وَأَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور انبیاء کی صف سے نکل کر جاہلوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے رب سے یہ کہتے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ، یا اللہ اگر تو نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کر دیا، أَصْبُ إِلَيْهِمْ، میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی پکار کو سن لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر و فریب کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ یہ کس گروہ کی بات ہے؟ یہ اس گروہ کی بات ہے جس کو رب کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی بات کو میں قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اور ان سے وہ مکر و فریب جو ان پر ڈالے جا رہے ہیں ان سے دور کر دیتا ہوں۔ یہ گروہ اللہ کا چنا ہوا گروہ ہے، اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہی میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ تارا غروب ہو گیا، دن کی روشنی پھیل گئی، تارے کی روشنی ختم ہو گئی، وہ چھپ گیا، کہنے لگے لا احب الافلین، جو چھپ جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا، جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قوم کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے قوم کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تارا چمکنے والا ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کو اپنا رب بناؤ، لیکن جب وہ خود چھپ گیا، خود غروب ہو گیا، خود اس کی روشنی ختم ہو گئی، کہنے لگے یہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، کہنے لگے هذا ربي، یہی میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی، دن کی روشنی نے، سورج کی روشنی نے اس کو بھی ختم کر دیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہنے لگے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو ہدایت نہ دی، لأكونن من القوم الضالين، یا اللہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ اپنی قوم کو توحید کا درس دیتے ہیں اور ان کو بھی بتلاتے ہیں کہ نبیوں کو بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ اپنے انبیاء کو نہ بچائے نبی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اپنے اعمال کو بنیاد بنا کر کے، میں نے بڑے عمل کیے ہیں، بہت نیکیاں کی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ نہیں دے گی۔ یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے۔ آئیے اب دوسرے گروہ کی طرف، جس کو رب توفیق ہی نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہنے لگے نوح علیہ السلام یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا رات کو بھی پکارا، میں نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، تیری توحید کی دعوت دی، اپنے اتباع کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جو جو وہ میری پکار سنتے رہے، میری دعوت سنتے رہے، مجھ سے دور ہٹتے رہے، دین اسلام سے دور بھاگتے رہے، توحید کو چھوڑتے رہے، شرک میں ملوث رہے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اور میں نے یا اللہ جب بھی ان لوگوں کو پکارا میں تغفر لہم تاکہ تو ان کو بخش دے، وہ مسلمان ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، لے تغفر لہم، اور اس کے بدلے میں اے اللہ تو ان پر اپنی رحمت بھیج دے، اپنی مغفرت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، قوم نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیا، واستغشوا ثيابهم، اور جب آواز ان کے کانوں میں پھر بھی پہنچی انہوں نے اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر اپنے کانوں میں ٹھونسا تاکہ نوح علیہ السلام کی کوئی آواز ہم کو سنائی نہ دے۔ واصروا واستكبروا استكبارا، یا اللہ انہوں نے پھر ضد کی اور تکبر کیا، وہ اکڑ گئے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے اعلان کیا بھری محفل میں ان کو پکارا۔ واسررت لہم اسرارا، یا اللہ میں نے خفیہ طریقے سے چپکے چپکے علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ایک کو پکارا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا۔ قوم نے اس کا جواب کیا دیا؟ قوم کہنے لگی لا تذرن بدا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ پانچ تن ہیں، پانچ تن ہیں، پانچ بزرگ ہیں، تم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، تم نے انہی کی عبادت کرنی۔ اب ہم سوچیں، قرآن قصوں کی بات نہیں کرتا، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے جو انبیاء کے تذکرے کیے ہیں یا قوموں کی باتیں کی ہیں، کس کے لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے۔ اس قوم کا بھی تذکرہ کر دیا، اس گروہ کا بھی تذکرہ کر دیا جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا، گناہوں کی زندگی سے علیحدہ کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر بھی کر دیا کہ جس قوم کو انبیاء نے پکارا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیں, کپڑے دے لیے, نبی کی پکار کو نہ سنا, اسلامی دعوت کو قبول نہ کیا. نوح علیہ السلام نے بھی پھر بد دعا کی, رب لا تذر على الارض من الكافرين طيارا, یا اللہ اس قوم کو میں نے دعوت دی 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن چند لوگ مسلمان ہیں. نوح علیہ السلام پھر کیا کہتے ہیں, یا اللہ اب زمین پر روح زمین پر کافروں میں سے کسی کے گھر کو خالص نہ رکھ, ان کو تباہ و برباد کر دے, ان کی نسل کو مٹا دے, کیونکہ یہ زندہ رہیں گے تو تیری توحید کے خلاف کام کریں گے, تیرے نبی کی اتباع نہیں کریں گے, تیری اطاعت نہیں کریں گے, اطاعت سے منہ موڑ لیں گے. اللہ کا عذاب آیا, وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بچ گئے اور نوح علیہ السلام کی باقی قوم پوری کی پوری غرق کر دی گئی. بات لوگوں اس قصے میں عبرت ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کیا ہمارا شمار اس گروہ میں ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیے چن لیا, جس سے گناہ ہونے نہیں دیتا, اگر گناہ ہو جائے پھر ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے, ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے, آسمان دنیا پر آ کر ان کو پکارتا ہے, ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ اور وہ اٹھ کر اپنے رب سے رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, ان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے ایسے دھو دیتا ہے جیسے سفید کپڑا دھو جاتا ہے, جیسے میل و کچیل اس سے دور کر دی جاتی ہے, اللہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال سے برائیاں ایسے ہی دور کر دیتا ہے. کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہے؟ اپنی زندگی کو دیکھو, اپنی شکل و صورت کو دیکھو, اپنے لباس اور کردار کو دیکھو, اپنے گھر کی چار دیواری کو دیکھو, اپنی اولاد کو دیکھو, اپنی تجارت کو دیکھو, معیشت اور معاشرت کو دیکھو. کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہے؟ نہیں, یقیناً نہیں. ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالی نے دھتکار دیا, اللہ کی پناہ جن کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, اللہ کی پناہ جن کے دلوں پر تالے ڈال دیے ہیں, جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ جتنے پتھر بھی سخت نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ جماعت واقعی رب کے قریب ہوئی جس نے رب کے رسول کا یہ پیغام سنا, اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا, پھر تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی, جام بھرے ہوئے ہیں الٹ دیے, محفلیں بپا ہیں ختم کر دی, محفلیں سجی ہوئی ہیں اجڑ گئیں, آواز کیا آئی, فہل انتم منتہون, اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے کیا تم رکتے ہو کہ نہیں؟ یہی پیغام ہم بھی کئی مرتبہ کی بجائے سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں. کیا میں نے آپ کو رب کی نافرمانی سے نہیں ڈرایا؟ کیا میں نے آپ کو گناہوں کی زندگی بسر کرنے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا آپ کے سامنے رب کے قرآن کی آیات تلاوت نہیں کی گئی؟ کیا وہ آیات آپ کو نہیں سنائی گئی جس سے دل لرز اٹھتے ہیں؟ کیا آپ نے سب کچھ سننے کے بعد ویسے ہی منہ نہیں پھیر لیا جیسے بنی اسرائیل نے پھیر لیا تھا؟ کیا آپ نے رب کے قوانین کی ویسے ہی تعویل نہیں کی جیسے بنی اسرائیل نے تعویل کی تھی اور رب کا عذاب آیا تھا اور کہا گیا تھا کونو قردتن خاسئین, لوگوں بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ, اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا تھا، وہ رب کی رحمت سے دور ہو گئے. تیسرے دن ان پر موت آئی تھی اور صفائے ہستی سے مٹ گئے. رب کا عذاب دور نہیں ہے، رب کا عذاب بڑا ہی قریب ہے. آپ کتنی مرتبہ سن چکے ہیں جمعے کے لیے جمعے کی آزان کے بعد گھر میں بیٹھنا، تجارت کرنا، بیوی بچوں سے گفتگو کرنا حرام ہے، جائز نہیں. لیکن ہمارے کانوں پر کبھی جو تک نہیں رہی. ہم رب کو پکارتے جو تیری بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ پھینک دیتے ہیں. اللہ پکار کو سننے والا ہے. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو، جب بھی پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں. مجھ کو آدم نے پکارا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی اور اگر تو نے ہماری اس غلطی کو معاف نہ کر دیا، یا اللہ ہم تو گئے، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ کہتا ہے پھر آدم کو میں نے ہی وہ باتیں سکھائیں، وہ کلمات سکھائے کہ آدم تو ان کو پڑھ، جب تو ان کو پڑھے گا تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. خود سکھایا توبہ کا طریقہ. یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، فنادا فی الظلمات. یونس مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں انہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور ہے، تو پاک ہے گناہوں سے، مجھ کو معاف فرما دے، مجھ کو نجات دے دے. اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی. ایوب نے علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں اپنے رب کو پکارا، اتنے بیمار ہوئے بستی والوں نے نکال دیا، رشتے دار چھوڑ گئے، اولاد مر گئی، مال چھن گیا، بیویاں علیحدہ ہو گئیں، جنگل میں بسیرا. بیماری کی حالت میں اپنے رب سے کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تجھ جیسا رحیم بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بات کو سنا، اس کو قبول کیا اور کہا اے ایوب ارکز برجلک، اپنی ایڑی کو زمین پر مار، میں تیرے لیے پانی کا چشمہ نکالوں گا، اس پانی کو پی اور اس سے نہا، تیری اندر اور باہر کی بیماریاں اس سے دھل جائیں گی. اللہ نے اس کو اولاد بھی دی، اس سے زیادہ مال بھی دیا. اپنے نبی کی بات کو سنا، ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار پر لبیک کہا. لیکن ہم ایسے بدبخت ہیں، ہم اپنے رب کو پکارنا بھی نہیں چاہتے، ہم گناہوں کی زندگی کو ترک کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم نہ یونس کی طرح رب کو پکارتے ہیں، نہ ایوب کی طرح رب کو پکارتے ہیں، اور نہ محمد الرسول اللہ کو کی طرح رب کو پکارتے ہیں کہ پتھر کھانے کے بعد ایک باغ میں پناہ لے کر اپنے رب کو پکارتا. یا اللہ مجھے تو نے کن کے سپرد کر دیا، وہ جو میرا یہ حال کیے ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش سے میرا زخم، میرا جسم چور و چور ہے، میرے جسم سے خون رس رہا ہے. یا اللہ کیا تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا؟ اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، یا اللہ مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے. کیا ہم نے اپنے رب کو اس طرح بھی کبھی پکارا؟ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، وہ بھی مسلمان نہ ہوئی. اور اگر ہم نے بھی لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کے دل نہ پھرے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا. وہ شخص جو اس بات کا انتظار کرتا ہے، کہ بڑھاپے میں جا کر گناہوں سے توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں جا کر میں نیک بن جاؤں گا، بڑھاپے میں جا کر نبی کی اتباع کروں گا، بڑھاپے میں جا کر اللہ کی اطاعت کروں گا۔ اس کو کیا معلوم کہ رب اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دے۔ کیا آپ نے یہ بات سنی نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ کون ہے؟ نبی کا اپنا چچا، اور اس کی دینی حالت کیسی ہے؟ کہتا ہے میرے بھتیجے، تیرا دین سارے ادیان میں سب سے سچا دین، یہ مانتا ہے کہ تیرا دین کائنات میں جتنے بھی دین اس وقت موجود ہیں سارے ادیان میں سب سے سچا دین ہے۔ یہ ماننے کے باوجود رب اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ توبہ کی توفیق، اسلام کی ہدایت یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کی بات سننے کے بعد پھر اپنے رب کی بات کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ رب اس سے ناراض ہو گیا۔ ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ اس قوم کے دلوں کو پھیر دے، اس قوم کی ذلت کو عزت سے بدل دے، گناہوں کی زندگی یہ ترک کر لے، یا اللہ یہ تیرے اطاعت کرنے والے بندے بن جائیں۔ یا اللہ تو انسانوں کی نہیں حیوانوں کی بھی سنتا ہے، تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، ننی سی مخلوق کی بھی سنتا ہے، یا اللہ ہماری بھی سن لے۔ ہم گناہ تو ضرور کریں گے، نیکیوں کی طرف سبقت نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر میں شیطانی چرخے کو رکھیں گے، ہم اپنی بیوی اور نوجوان بیٹی کو بے پرد نکالیں گے، یا اللہ ہم سود کھانے سے نہیں رکیں گے، لیکن یا اللہ تو خود ہی اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ دعوت کا، دعا کا یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ کیا کوئی انسان اس طریقے سے دعا کرے کہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرے کہ یا اللہ ہم تیرے نافرمان رہیں گے، یا اللہ ہم تیرے باغی رہیں گے، ہم سرکش رہیں گے، یا اللہ گناہوں کی زندگی پر ہمیشہ کی اختیار کریں گے، یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، ہم سے جہنم کے دروازے بند کر لے۔ دعا کا یہ طریقہ اسلام میں، کتاب سنت میں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسافر ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، کپڑوں پر چہروں پر غبار پڑا ہوا ہے، گرد سے اٹا ہوا ہے، منزل پر پہنچتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ کو ان اسماء سے مخاطب کرتا ہے کہ جن کو سن کر رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ یا رب، اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے وہ ہاتھ جن کو واپس کرتے ہوئے رب کو حیا آتی ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے یا رب میری دعا کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملبسہ حرام، یہ جو لباس پہن کر آیا ہے حرام کا پہن کر آیا ہے، اپنے لباسوں کو دیکھو، کہیں تمہارا لباس حرام کے مال سے تو نہیں بنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا کھانا ہے، کہیں تیری کمائی سود کی کمائی تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوئی ہے، اس کا باپ حرام کماتا تھا، اپنی اولاد کو حرام کھلاتا تھا، کہیں تیرے باپ نے تجھ کو حرام سے تو نہیں پرورش کی ہے؟ کہیں تیرا یہ گوشت اور ہڈیاں حرام مال سے تو نہیں بنی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حرام کھائے، حرام پہنے، اس کی پرورش حرام سے ہو، پھر وہ رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تم بھی اپنے رب کو پکارو، اگر نیک نہیں بنو گے، برائیوں کو نہیں چھوڑو گے، رب کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرو گے، چاہے کچھ کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ محلے میں سے سمجھے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے، خطیب اگر نہ آئے گھڑیاں دیکھتے ہیں، مولوی صاحب خیریت تو تھی، آج آپ پانچ منٹ لیٹ آئے، آج آپ نے خطبہ لیٹ شروع کیا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، اور خود ہماری اس مسجد کے نمازی 10% نمازی بھی خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے نہیں آتے، اس مسجد کے 90% نمازیوں کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا جو فرشتے لکھتے ہیں، ان کو وہ ثواب نصیب نہیں ہوتا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ عطا فرماتا، صرف 10% ہم 10% کے لیے اتنی محنت کریں، 10% کے لیے 1 گھنٹہ تقریر کریں، تم نہیں آتے ہو تو ہم بھی نہیں آتے۔ آج سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ خطبہ جمعہ صرف آدھا گھنٹہ ہوا کرے گا، اور آپ نے اپنی روٹین کو نہ بدلا، آدھے گھنٹے کی بجائے 15 منٹ کا خطبہ ہوا کرے گا، 15 منٹ صرف سوال کے رکھے جائیں گے۔ جو قوم سدھرنا نہیں چاہتی، اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کرنا چاہتی ہے، رب کے غضب کے دروازے کھلوانا چاہتی ہے، تو زبردستی رب کی رحمت کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا، رب ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے پتھر تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ایسے پتھر دل ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، نہ خود ان کو فائدہ پہنچے نہ کسی اور کو فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے، ہم نے کوئی خطبے کے پیسے لینے، آپ سے تنخواہ لینی ہے، ہمارا گزارا کوئی آپ کی تنخواہ پر ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے، غرور و تکبر نہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہوں۔ آپ کا دل اگر نہیں چاہتا اللہ کی گفتگو سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، وحی الہی سننے کے لیے، نبی کے فرمودات سننے کے لیے، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ مسجد میں نہیں آنا چاہتے، آپ رب کی رحمت نہیں سمیٹنا چاہتے، آپ رب کی مغفرت نہیں سمیٹنا چاہتے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ جنت میں نہیں چاہنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، اپنے گناہوں کو نہیں دھلوانا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ جہنم کے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، حرام کھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، گناہوں کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، میری بات پہنچا دے، میری بات منوانا تیرے ذمے نہیں ہے، پہنچانا تیرے ذمے ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اے بندے تو نے آنا کہاں ہے، میرے پاس جائے گا کہاں، این المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر میں تجھ سے حساب لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی غم سے ہمکنار نہیں ہوا، اللہ تعالی اس کو جہنم میں ایک دفعہ داخل کرنے کے بعد باہر نکالے گا، اور اس سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا زندگی میں کبھی تو نے کوئی سکھ دیکھا؟ وہ شخص جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، آرام کی زندگی بسر کی، مال کی فراوانی بہت زیادہ تھی، وہ بندہ جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد باہر نکل کر کہے گا، اللہ زندگی بھر کبھی کوئی نعمت مجھ کو نہیں ملی، صرف ایک غوطے نے پوری زندگی بھلا دی، اور وہ شخص جسے زندگی میں کبھی نصیب ہی نہیں ہوا سکون آرام راحت. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی حالت ایسی تھی ایسا لباس پہن کر جائے کہ اس کو کسی محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے. غربت کا یہ عالم ہو سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو قبول نہ کرے. لیکن اس کا مقام اپنے رب کے نزدیک اتنا اونچا تھا کہ اگر وہ اللہ پر قسم بھی کھائے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. اس کو جنت میں داخل کرنے کے بعد رب نکالے گا باہر اور پوچھے گا بندے تو نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کوئی پریشانی تجھ کو لاحق ہوئی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ زندگی بھر میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا ہمیشہ سکھ کی زندگی بسر کی ہے اس دنیا کے لیے اس ذلیل دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو رب کے غضب کے دروازے کو کھولنا چاہتے ہو رب کی جنت کو بند کرنا چاہتے ہو اس ذلیل دنیا کے لیے اس ذلیل اولاد کے لیے یہ جو فتنہ ہے اس مال کے لیے اپنی برادری کے لیے نفس کی خواہشات کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو تم جیسا بھی بدبخت کوئی نہیں. بدبختی تب ہی دور ہوگی جب اپنے دل کو سیدھا کر لو. یہ دل ہمارا سیاہ ہو گیا گناہ کر کر کے مومن وہ نہیں ہوتا جو گناہ پر گناہ کرتا ہے مومن وہ ہوتا ہے یتوبون من قریب جب بھی گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا اور اپنے گناہوں کو دھلوا دیتا ہے. اور ہم وہ مومن ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں رب کو بھی قیامت کے دن دھوکہ دے لیں. کہیں گے ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے ہم تو توحید و سنت پر چلنے والے تھے اگر تیرے نبی کی اتباع نہ کی تو کیا حرج ہے؟ میرے بھائیو سوچ لو پھر سوچ لو کیا کرنا چاہتے ہو کیا کرنا ہے آخرت کیسے سمرے گی دنیا کیسے برباد ہوگی؟ دنیا آخرت کے کمانے کے لیے ایک وقت ہے اور یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. جس کا یہ وقت گزر گیا پھر وہ وقت واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہے. جو بندہ مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آتا آگے ہی جاتا ہے. پھر وہ عالم عمل کرنے کا نہیں قبر میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی نیکیاں کرنے نہیں دی جائے گی. میدان محشر میں اگر آپ نیک بننا چاہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رب کے سامنے آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تو اس دنیا کی زندگی میں ہے. وہاں جا کر اگر آپ یہ کہیں یا اللہ ہم کو واپس بھیج دے ہم پھر نیکیاں کریں گے تو یقین جانے آپ کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. سوچنے کے بعد فیصلہ کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ایک اعلان ہے کہ درس قرآن رکھا گیا ہے خلیل احمد صاحب کے گھر A92 سیٹلائٹ ٹاؤن. ٹیلی فون نمبر ان کا ہے 0320 49 22 415. وہاں درس قرآن رکھا گیا ہے میرا. جو آدمی اس میں شرکت کرنا چاہے بہتر ہے کہ مغرب کی نماز یہاں ادا کر لے. جس شخص نے وہ مکان دیکھا ہے وہ یہاں موجود ہوگا اس کے ساتھ درس میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے. دوسرا اعلان کروں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اذان میں صلاۃ خیر من النوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر کے دور میں ہے یہ غلط ہے. اللہ کے نبی سے اذان اسی طریقے سے صحابہ نے سیکھی. موجودہ حکومت یا اس سے پہلے پاکستان کا نظام حکومت طاغوت یعنی کافرانہ نظام رہا ہے؟ کیا اس نظام کی موجودگی میں بندہ حکومت کے کسی بھی محکمے کا رکن چھوٹا یا بڑا بنے یا بننے کی کوشش کرے یا حمایت کرے تو کیا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ قرآن سنت کی روشنی میں بتلائیں. موجودہ حکومت کے ماتحت ایسی ملازمت کرنا جس میں اسے کتاب و سنت سے ہٹ کر فیصلے کرنے پڑیں جیسے ججز ہیں، یا اس قسم کی ملازمت کرنا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، تو ایسی ملازمت نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری ملازمتیں ہیں وہ کر لینی چاہیے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. ٹانگ گھٹنے سے نیچے ذرا نیچے سے کٹ گئی ہے، وضو کرتے ہوئے دھونی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ پاؤں تو اب رہا نہیں. جب ٹانگ ایک کٹ گئی ہے تو بس جو ایک ٹانگ ہے اس کے پاؤں کو دھو لیا جائے، دوسرا پاؤں موجود نہیں ہے اس لیے ٹانگ دھونے کی ضرورت نہیں. قرآن میں کہتا ہے کہ جب نبی کے کان میں بات کہنا ہو تو خیرات کر لیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تھا کہ جب آپ سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو یہ صحابہ پر تھا کہ وہ پہلے جا کر کوئی صدقہ کریں پھر آپ سے آ کر گفتگو کریں. یہ پہلے کی باتوں میں چیز ایک شامل تھی. ہمارے محلے میں مرزائی گرانہ آباد ہیں، ان سے السلام علیکم راستے میں گزرتے وقت کرنا یا اس کے کرنے پر جواب دیں یا نہ دیں، نہ ان کو سلام کہیں اور نہ ان کے سلام کا جواب دیں. کاروبار میں ادھار کا لین دین کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ادھار کریں، لین دین ادھار کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر اس گھڑی میں دو رکعت نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. وہ کون سا وقت ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اتنا کم وقت ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی یہ بتلا ہی دیتے کہ یہ فلاں وقت ہے پھر تو ہر آدمی دو نفر پڑھتا. اس لیے اس کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ وہ شخص عبادت کرتا رہے، اگر اس گھڑی میں یعنی اس کو عبادت کرے گا، قدرتی طور پر اس کی عبادت اس گھڑی میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. اگر باپ نے حرام مال سے اولاد کی پرورش کی ہے تو اس میں اولاد کا کیا قصور ہے؟ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ازالہ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں پر عمل کرے. نماز کی عام کتابوں میں دعا رب جعلنی اور ربنا آتنا لکھی ہیں، کہ یہ دونوں دعائیں کتاب الصلاۃ میں سلام سے پہلے پڑھنے کے متعلق لکھی ہیں تو کتب احادیث کا حوالہ دیں. درود کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی کہ اب دعا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، اس لیے جو بھی دعا مانگی جائے وہ صحیح. موضوع کافی ہو چکا، یہ بھی تو شرک کا حصہ ہے. اللہ کے سوا پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، رسول ہے، اس کے بارے میں بھی خطبے دیتا کہ اس مسئلے کا بھی حل نکلے. مثلا صورت انعام میں، صورت آراف میں کیا خیال ہے آپ کا؟ رہنمائی فرمائے خطبہ نے. اس قسم کے خطبے غیب کے موضوع پر، نبی کے بشر ہونے کے موضوع پر اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہم نے ضرورت محسوس کی تو اس کے بعد بھی ہو جائیں. داڑھی رکھ کر چھوٹی کراتے رہنا جائز ہے اور داڑھی رکھ کر مونچھوں کو بل دینا کیسا ہے؟ داڑھی رکھ کر چھوٹی کرنا یہ جائز نہیں ہے. داڑھی وہی ہے جو اللہ کے نبی جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اور وہ پوری داڑھی ہے. اسی طرح وہ مونچھوں کے وہ بال جو پانی پیتے ہوئے پانی میں ڈوبے وہ کاٹ لینے چاہیے، اور باقی مونچھیں اگر بڑی بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جو قبروں میں مدفون ہیں سنتے ہیں اور جو مر جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عزیر 100 سال تک مرے رہے پھر اٹھے، قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں وہ سنتے نہیں اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قبر والا ہے وہ سنتا نہیں. کیا نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے؟ کپڑوں کے ساتھ کتا لگ جائے نماز ہو جائے گی؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے جواب دیں. کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی نجس چیز لگ جائے تو اس کو دور کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے. کتا اگر خشک ہے تو وہ اگر کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ بتائیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ بات عام ہے کہ زلیخا اس وقت یوسف سے بڑی تھی اور جوانی مانگی اور جوانی مل گئی، اور قیامت کے دن سب جوان ہوں گے، زلیخا بوڑھی ہوگی. یہ ویسے ہی افسانہ ہے، نہ زلیخا کا یوسف سے نکاح ہوا اور نہ اس نے جوانی مانگی اور نہ وہ قیامت کے دن بوڑھی. نکاح کے موقع پر صرف چھوارے رٹانا تو سنت سے ثابت ہے، مگر آج لوگوں نے اس چیز کو ضد کا نام دے کر اس میں اور بھی چیزیں شامل کر لی ہیں، مثلا بادام سویٹ وغیرہ شامل کر لی ہیں. کیا یہ ضد نہیں؟ کیا یہ ایسا کرنا جائز نہیں؟ نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس موقع پر خوشی کے موقع پر کوئی چیز بھی اگر تقسیم کر دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں. نکاح اور ولیمے کے علاوہ ایک چیز جو شادی کا لازمی حصہ بنا ہوا ہے جسے لوگ مکلاوا کہتے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ لڑکے والی کے رسم کے طور پر لڑکے اور لڑکے والے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, یہ رسم ہی ہے, قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے رسموں سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ کوئی بات کہتے ہوئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہ بلائے, یہ بات یوں نہیں ہے, یوں نہیں یوں ہے, یعنی اپنے جھوٹ بولنے کا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں. کیا ایسا کہنا درست ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے جھوٹ بولنے کی توفیق نہ دے, یہ نہیں کہ اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر دیا جاتا ہے. کیا حضرت اسماء نبی سے چہرے کا پردہ کرتی تھی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جب حضرت اسماء حضور وسلم کے گھر آئی تھی تو انہوں نے ان کے لباس کے باریک ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو عورت جب جوان ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا کچھ ظاہر ہو. یہ پہلے کی بات ہے, بعد میں یعنی پورا چہرے ڈھانپنے کا حکم آ گیا ہے, اس لیے بعد کی چیزوں پر عمل کیا جائے. شہید کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. صرف نماز غائبانہ نماز جنازہ صرف نجاشی کی ہوئی تھی, اس کے علاوہ نبی نے یا کسی صحابی نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. کوئی دعا نہیں ہے. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد لوگوں کو گلے ملنا سنت نہیں ہے. یا تو کوئی شخص دور سے آیا ہو تو پھر وہ عید کے موقع پر ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس نے پہلے ہی دفعہ دیکھا ہے, کافی دنوں کے بعد آیا ہے. ایک گھر کے افراد آپس میں اٹھ کر ملنے لگ جائیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے, عقلاً بھی اور نقلاً. مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے اور موتقف میں مغرب کی اذان کے بعد.
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو ظاہر کرتی ہے تو مسجد نبوی اور جو خانہ کعبہ کے بارے میں تو کیا اس کے بارے میں؟
ان کو مزین کرنا بھی صحیح نہیں ہے, جس نے کیا ہے غلط کیا ہے. ہاں سب غلط ہے. دلیل تو قرآن اور حدیث کا نام ہے, اللہ اس کے رسول کی بات کا. اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے, اگر حکومت وقت کوئی غلط کام کرے تو وہ دلیل نہیں بن جائے گا.
حرم پاک میں 20 تراویح پڑھتے ہیں, کیا وہ سنت سے عمل کرتے
ہیں؟ حرم پاک میں مختلف تعداد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں, مثلا آخری عشرے میں 33 رکعت پڑھتے ہیں, پہلے عشروں میں 20 پڑھی جاتی ہے, 23 پڑھی جاتی ہیں, 10 ایک امام پڑھ کے چلا جاتا ہے اور 10 دوسرا امام پڑھتا ہے. لیکن یہ بھی سنت سے ثابت نہیں, اللہ کے نبی نے 11 رکعتیں ہی پڑھی. یہ ایک نفلی نماز ہے جس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے, اس وجہ سے وہ لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز کی تعداد کو بڑھا لیتے ہیں تاکہ ساری رات عبادت کی جا سکے. لیکن سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہی ہیں, اس سے زیادہ سنت نہیں.
مقلد ہونے کی حیثیت سے تو نہیں پڑھتے؟
نہیں, مقلد ہونے کی حیثیت سے نہیں. اگر وہ مقلد ہوتے تو پورے سعودیہ میں ہی 20 پڑھتے, لیکن پورے سعودیہ میں حتیٰ کہ مکے اور مدینے کی باقی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی ہیں.
زہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں یہ دو دو کر کے پڑھنا بہتر ہے یا 4 اکٹھی؟
رات کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کی نماز تو دو دو رکھتے ہیں, اور اگر کوئی شخص زہر کی نماز اکٹھی پڑھنا چاہے تب بھی صحیح ہے, علیحدہ علیحدہ کر کر پڑھنا چاہے تب بھی صحیح ہے, کوئی حرج نہیں. نہیں, کسی کے مقلد نہیں ہیں, وہ کتاب سنت کو ماننے والے ہیں. جو عربی عبارت ہے اس میں یہی ہے, مشہد اللہ محل بلب تو صلاۃ مرات ہے. اللہ کے نبی نے یعنی جو اس وقت موجود تھے ان کو قسم دے کر بات یہ کہی, حل بلب تو کیا میں نے یہ بات پہنچا دی ہے, صلاۃ مرات ہے یعنی 3 مرتبہ یہ بات کہی. ثم قال اللہ مشہد, پھر کہا اللہ تو بھی گواہ رہے, ثلاث مرات 3 مرتبہ یہی بات ہے. تو اس میں یہ الفاظ عربی میں موجود نہیں ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں کہ کیا میں نے یہ بات پہنچا دی ہے, یہ ترجمہ کرنے والے نے غلط ترجمہ کیا ہے اور یہ صحیح عقیدہ صحیح نہیں ہے. اشہد ان اللہ لا یموت عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صدقا من قلبہ, یعنی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں, یہ الفاظ بھی عربی عبارت میں نہیں ہے. یہاں بھی یہی کہ میں اللہ تعالیٰ کو یعنی میں گواہ بناتا ہوں جو شخص اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے اور اس پر مضبوط رہ کر ٹھیک ٹھاک رہے, درستگی پر جم جائے, اسی پر موت آئے تو وہ جنتی ہے. تو یہ ترجمہ کرنے والے نے غلط ترجمہ کیا ہے, اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے ہیں اور یہ عقیدہ صحیح ہے. بات وہ ہے جو ذکر اللہ زبان سے باہو سب سے بہترین دین دین ابراہیمی ہے. جان لو اور یہ یقین مانو کہ تمام سچی باتوں میں سب سے سچی بات کتاب قرآن خدا کا قرآن ہے, اور سب سے مضبوط سہارا تقوی کا کلمہ ہے. خدا کے در کی باتیں ہیں, سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے, سب طریقوں سے بہتر طریقہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یعنی دین ابراہیم اور دین اسلام ایک ہی چیز ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, کہ اے نبی ملت ابراہیم کی طرف دیکھو, تو ملت ابراہیم جو ہے وہ صحیح چیز ہے. تو اس طرح کہہ دینا اس میں کوئی چیز یعنی بری نہیں ہے, جیسے وہ خیر الملل ملت ابراہیم, جس اس کا جو یہ ترجمہ کیا گیا ہے صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. دین اسلام اور ملت ابراہیم